أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة، حي الصلاة، حي الفلاح، حي الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
صف سيدي فرمائي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار من أزواجنا وذرياتنا رب اجعلنا من الصالحين يا حي يا قيوم اللهم إنا اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. کل بات آئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک ضرورت سے پرندوں کی حاضری لی جس میں ہدہد کو غائب پایا اور اس پر کہا کہ کیا ہو گیا کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں یا وہ غیر حاضر ہے، اگر آئے گا تو اسے سزا دیں گے یا یہ کہ واضح دلائل پیش کر دیں. تھوڑی دیر میں ہدہد حاضر ہوا اور کہا کہ ایسی بات کا مجھے علم ہے جس کا آپ کو علم نہیں، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک پکی خبر لے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ملک سبا میں ایک عورت ملک سبا کی مالک ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اسے عطا کر رکھی ہے. وہ اوتیت من کل شے، ہر چیز، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے سلطنت چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، اور ایک بڑا تخت بھی ہے. تو ایک عورت سلطنت کی مالک ہے، سلطنت میں خوب ہے، لیکن ایک کمزوری ہے، وہ یہ ہیں کہ ملک سبا والے اور وہ سلطنت والی عورت جسے بلقیس کہا جاتا ہے وہ صورت پرست ہیں. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں. پوجا صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کی پوجا کو اللہ نے پسند نہیں کیا. ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شرک کے علاوہ سب گناہوں کی معافی کرتے ہیں، شرک کی معافی نہیں. یہ صورت پرست لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ، شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا، یعنی شیطان اسے سمجھا رہا ہے کہ یہ جو تم کچھ کر رہے ہو وہ برابر ہے. برائیوں کو شیطان اچھی صورت میں پیش کرتا ہے، گناہوں کو شیطان اچھی شکل میں پیش کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے. کبھی شیطان کرتا ہے کہ ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لے، اور کبھی تو گناہ کرنے کے فوائد ذہن میں ڈالتا ہے. اسی کو فرمایا وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور اس طریق سے شیطان نے ملک سبا والوں کو راہ خیر سے روک رکھا اور وہ راہیاب نہیں ہے. آگے کہا کہ اسے چاہیے کہ اللہ کو سجدہ کرے. یہ آیت یہاں آیت سجدہ ہے، میں پڑھتا ہوں. ہر ایک آدمی کو سجدہ تلاوت کرنا چاہیے، احناف کے نزدیک یہ واجب ہے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ چیز کو جو آسمان اور زمین میں ہے اس کو نکالتے ہیں. اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے، اس لیے فرمایا ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو. گویا معبود ہونے کے لائق تو وہ ہے جسے علم بھی عام ہو، جس کی قدرت بھی عام ہو. ہم سب کی قدرت ہے لیکن ایک درجے کی، اور ہم سب کا علم بھی ہے لیکن ایک درجے کا. دنیا کے تمام انسانوں کا بھی علم ایک درجے کا ہے. اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ فرشتوں کو بھی علم غیب حاصل نہیں، علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اللہ کے علاوہ کی. اور دلیل میں بیان دیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں بھیجنے کے بعد جہنمی کو جہنم میں بھیجنے کے بعد ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں ہی رہیں گے, ابھی سفارش کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے, انبیاء کو حکم دیں گے, حفاظ کو حکم دیں گے, علماء کو دیں گے, دین کے کام کرنے والوں کو دیں گے, ہر ایک کو اختیار ہوگا اللہ کی اجازت سے کہ وہ سفارش کریں. اور ہر فرشتہ, انبیاء, علماء, حفاظ اور عام دیندار انسان بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق اپنے اپنے علم کے مطابق لوگوں کی سفارش کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ایمان کا پتہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں, اللہ ہی کو ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. اس حدیث پر علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی تمام علم غیب نہیں ہے, ان کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ ان کو دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ, یعنی ملک سبا کی رانی بلقیس اور ملک سبا والے لوگ, اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت عام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی عام ہے. وہی اقتدار کے لائق ہے, وہی سجدے کے لائق ہے, ان کو سجدہ کرنا چاہیے. لیکن وہ لوگ نہیں کرتے, اور معبود وہی ہے, وہی عرش عظیم کا مالک ہے. جب ہدہد نے یہ بات پیش کی کہ یہ ملک سبا میں جو عورت ہے اور سلطنت کے مالک ہے وہ لوگ صورت پرست ہیں, اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں, یہ میں خبر آپ کو لایا ہوں, میں وہاں گیا تھا, اس لیے جب آپ نے میری حاضر لی تو میں غائب نظر آیا. سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا, قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین, میں دیکھتا ہوں کہ تیری بات کتنی سچی ہے یا یہ کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. ام کنت من الکاذبین, جھوٹا ہے تو. اس سے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں, اقتدار والے ہیں, بڑے لوگ ہیں, ان کے پاس تو ان کے ماتحت میں سے کوئی بھی آ کر کہتا ہے کہ فلانا ایسا, فلانا ایسا, فلانا ایسا, تو ایسے بڑے لوگوں کو چاہیے کہ خالی بات سن کر فیصلہ نہ کر دے, تحقیق کرے کہ حقیقت حال کیا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ بنے تو انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ مجھے کچھ نصیحتیں کریں. انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں, یہ نصیحتیں نفحت العرب میں بھی منقول ہے, عربی میں ہیں. تو حسن بصری نے ان کو لکھا کہ آپ اقتدار والے ہیں, آپ کے پاس ماتحت آئیں گے اور وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے آئیں گے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی دنیا بنا دے اور آپ کی آخرت بگڑ جائے. فیصلہ تحقیق سے کرنا چاہیے, جیسے کہ بھائی متولی حضرات یا محتمیم حضرات یا ایک استاد کئی طالب علم کو پڑھاتا ہے, ایک طالب علم آ کر کہیں کہ مولانا وہ طالب علم ایسا ہے, تو استاد کو یہ چاہیے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس طالب علم کی بات کو سن کر دوسرے طالب علم پر سختی کر دے, اس کی تحقیق کرنی چاہیے. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین, میں دیکھتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ ہیں. پھر تحقیق کے لیے ایک کام کیا کہ خط لے کے جاؤ اور وہاں جا کر خط ان کے پاس پہنچاؤ, ڈال دو اور پھر وہیں مت رہو, سائڈ پہ ہٹ جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون, آپ میرے خط کو لے جائیے اور ان کے پاس ڈال دیجئے, پھر وہاں سے ہٹیے اور دیکھیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اس سے ایک بات یہ لکھی کہ بھائی خط دوسروں کے ذریعے سے بھی پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن ایک ادب یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس جب خط لے کر جائیں تو جو خط لے کر جا رہا ہے وہ سامنے نہ بیٹھا رہے، جس کو خط پہنچایا ہے، جس کو کاغذ پہنچایا ہے، اس کو تھوڑی آزادی دیں۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، آپ کسی جگہ پہنچو، وہاں ڈیکس پر کتابیں رکھی ہے، ایسا نہیں کہ ڈیکس میں سے وہ کتاب سامنے رکھی تو کتاب ہے تو لے کر جلدی سے پڑھنا شروع کر، جس کی کتاب ہے اس کی اجازت کے بعد پڑھو، ایسا نہیں کہ چلو دینی کتاب ہے تو لے ہی لے۔ اور اس کی ایک وجہ بیان فرمائی، فرمایا کہ ممکن ہے اس میں کوئی ایسا کاغذ ہو کہ صاحب کتاب اس کاغذ کو تم سے چھپانا چاہتا ہے، اور آپ ان کی اجازت کے بغیر لے لیں گے تو ان کی کتاب کاغذ پر خبردار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے تعلیم دی ہے کہ کسی بڑے کے یہاں جاؤ اور وہ خط لکھ رہے ہیں تو تم دیکھا مت کرو کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ ثم تول عنہ فانظر ماذا يرجعون، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ بہرحال ہدہد وہ خط لے کر گیا اور جا کر خط پیش کر دیا، ڈال دیا، اور خط ڈالنے کے بعد ملک سبا کی رانی بلقیس نے جب وہ خط پڑھا تو کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے۔ معزز خط کیوں کہا؟ فرمایا ایک تو خط بند تھا، لفافے میں تھا، کور میں تھا، دوسرا یہ کہ انداز بڑا عمدہ تھا، اور انداز یہ تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من سلیمان پہلے لکھا، اسی سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ خط لکھنے کا ایک ادب یہ ہے کہ جو خط لکھنے والا ہے وہ اپنا نام پہلے سے لکھ دے، یہ آداب ہیں، کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اپنے یہاں پہلے چھوٹا خط ہوتا تھا، پوسٹ کارڈ، تو نیچے آدمی اپنا نام لکھتا تھا۔ فرمایا یہ بھی جائز ہے، اور بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے، اور یہ بھی ادب ہے کہ پہلے نام لکھ دیں۔ آج کل سب کے لیٹر ہوتے ہیں، کمپنی کا اوپر کا نام، وہ کافی ہے، لیکن ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے۔ جب تک یہ آیت نہیں آئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تب تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھتے تھے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا سنت تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، اور وہ نہ لکھ سکے تو بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھنا چاہیے۔ وہ خط پر جو 786 وغیرہ لکھتے ہیں اس سے اس کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ یا تو کم سے کم خط لکھتے وقت اس کو پڑھ لینا چاہیے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین۔ خط کا مضمون تھا کہ مجھ پر بڑھائی نہ کرو، تعلی نہ کرو، میرے یہاں فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ آپ کے بارے میں جو سنا ہے کہ آپ سورج پرس ہے اور اقتدار والے ہو، اپنے اقتدار کو ہمارے ساتھ منظمن کر دو، یا تو ہمارے نظام تحت کے آ جاؤ، یا یہ کہ مسلمان اور مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین، قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، قالوا نحن اولو قوۃ و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ جب یہ خط آئی تو درباریوں سے بلقیس نے مشورہ طلب کیا اور بتایا کہ مجھے بتاؤ میں کیا فیصلہ کروں، میں آپ کے مشورے کے بعد کرتا ہوں۔ مشورے سے کام کرنا سب کی دلجوئی بھی ہے اور سب کے علوم سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیت دے رکھی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وشاورہم فی الامر، مشورہ کرو، اس کے اندر آدمی کی عاجزی بھی ہے, اور میں نے کہا کہ دوسرے کے علوم سے فائدہ اٹھانا بھی ہے اور سب کی دل جوئی بھی ہے. ایک مقتدا آدمی, بڑا آدمی اپنے اقتدار سے کام کرتا رہے گا, سب کے دل ایک نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں, لیکن اگر آپ مشورہ کر کے کام کریں گے تو سب کی دل ہو جائیں گے. تو فرمایا بلقیس نے یہ بات کہی کہ ایک معاملہ طے کرو. تو درباریوں نے کہا کہ ہم میں تو بڑی طاقت ہے, آپ لڑنے کی بات کریں گے تو ہم لڑ لیں گے, فیصلہ آپ ہیں, آپ جو چاہیں حکم دیں. بلقیس نے ایک بہت اچھا مشورہ دیا کہ دیکھو یہ خط آیا ہے ایک بڑے آدمی کی طرف سے, خط لفافے میں آیا ہے, عنوان بڑا عمدہ ہے, یہ آدمی یا تو نبی ہوگا یا بادشاہ ہوگا. بادشاہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کسی پر اقتدار حاصل کرتا ہے تو اس کو کچل ڈالنے کی فکر کرتا ہے, اور جو نبی ہوتا ہے وہ کچلتا نہیں ہے, وہ تو امت پر رحم کرتا ہے, امت کی خیر خواہی چاہتا ہے. اس لیے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها وجعلوا عزتن اهلها اذلہ وكذلك يفعل. اگر اقتدار والا ہے, ملک گیری چاہتا ہے, ہمارا ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, اور وہ غالب آ گیا, انجام کسی کو معلوم نہیں. اس لیے فرمایا صلح پر راضی ہو جاؤ, فیصلے پر مت, صلح کر لو, انتہا کسی کو معلوم نہیں. اگر وہ غالب آ گیا تو ہمارے ملک تیتر بیتر ہو جائے گا. اب یہ شاہانہ ہے کام یا یہ کہ نبی والا کام ہے, اس کی ایک جانچ کی شکل کرتے ہیں, اور وہ شکل یہ ہے کہ میں کچھ ہدایا بھیجتی ہوں. اگر وہ ہدایا لے لے تو مطلب یہ ہے کہ ہدیہ مطلب ہے اور مل گیری مطلب ہے, پھر ہم دیکھیں گے. اور اگر ہدیہ نہیں لیتا تو سمجھ میں آیا کہ وہ نبی والی بات ہے, شاہانہ بات نہیں ہے. بلقیس نے ہدیہ بھیجا. کیا بھیجا؟ اسرائیلی روایت بہت کچھ ہے. کہا 500 سونو چاندی کے زیورات تھے, 500 غلام تھے, 500 باندی تھی. علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں کئی روایتیں اسرائیلی ہے, بہت قوی اور مضبوط روایتیں نہیں ہیں, لیکن اتنا ہے کہ اس نے ہدیہ بھیجا تھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ ہدیہ پہنچا تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے, ہدہد نے یہ بات سنی, سلیمان علیہ السلام کو پہنچا بھی دیا. سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ہدایے آئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے بڑھوتری کرنا چاہتے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روپیوں پیسوں کے ذریعے ہمیں متاثر کر دو, ہمیں زیر کر دو, ہماری رال ٹپکا دو کہ ہم ملک گیری والے لوگ ہیں. نہیں, اللہ نے جو دیا ہے وہ بہت بہتر ہے. ہمارے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, مجھے ان ہدایوں کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں مسئلہ علماء نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ہدیے کو قبول نہیں کیا. تو کیا غیر مسلموں کے ہدیے قبول نہیں کر سکتے؟ پھر علماء نے لکھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معاملے میں دو عمل ہیں. بعض مشرکین نے آپ کو ہدیہ دیا, آپ نے کہا تیرے ہدیے کی ضرورت نہیں, چل جا, نہیں لیا. لیکن بعض مشرکین نے ہدیہ دیا تو آپ نے قبول بھی فرمایا. اس لیے فرمایا کہ بڑا آدمی, بادشاہ یا بڑا نائب, اگر غیر مسلم کے ہدیہ لینے میں اپنا یا کسی مسلمان کا نقصان ہوتا ہو تو نہ لے, اور اگر لینے میں اس کا فائدہ ہے یا اپنی قوم کا فائدہ ہے تو لے لیں, مناسب جیسا سمجھے ویسا اس طریقے سے ہی کرے. بڑے لوگوں کا حال الگ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کا ہدیہ لے لیں گے تو پھر مرہون منت ہو جائیں گے کہ حضرت کہنا پڑے گا, اور اس کی وجہ سے آپ حق بات نہیں کہہ سکتے تو نہ لیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو لے سکتے ہیں. بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی دیوالی پر دے دیا تو لے کہ نہ لے, تو فرمایا کہ ان کا جو بوتوں پر چڑھایا ہوا مال ہے وہ تو نہ لے, اور ایسے ہی تمہارے تعلقات ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں تمہیں ان کی برائی میں مدد کرنی پڑے تو نہ لے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں ہندو دیتا ہے تو ہم لے کے نہ لے، تو علماء نے فرمایا وہ دیں تو لے، لیکن ایک شرط کہ اس کی وجہ سے ہمیں ان کے مندر میں دینا نہ پڑے. کل چھٹے پارے میں قرآن میں تراوی میں ہم نے سب نے سنا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہوں کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ہاں ان کے کوئی غریب ہیں، ان کے دواخانہ کا بل آپ چکا دو، کوئی بات نہیں، لیکن مندر میں اینٹ دینے کے لیے آپ ان کاموں میں مدد مت کرو، کسی حکمت سے اس سے الگ ہو جاؤ. بہرحال بلقیس نے ہدیہ بھیجا، سلیمان علیہ السلام نے وہ ہدیے کو نہیں لیا. اسی کے تحت یہ جزیہ لکھا کہ اگر غیر مسلم کا ہدیہ لینے میں مسلمان کا یا اس دینے والے کا نفع ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک آدمی کی بات لے لینے سے وہ دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے. آپ نے غیر مسلم کی ایک چیز اس نے آپ کو دیا، مثلاً آپ کے مسجد میں ایک فریج دے دیا، یہ دے دیا، آپ نہیں لیں گے وہ دور چلا جائے گا، اور اگر آپ لے لیں تو اس کو اسلام سے کچھ مناسبت ہو جائے یا کم سے کم مسلمانوں کے ساتھ وہ نرم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں لینے کی گنجائش ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو فرمایا کہ نہ لینا چاہیے. تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہدیہ لے کر آنے والے سے کہا کہ دیکھو یہ ہدایہ لے کر چلے جاؤ، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم اپنا لشکر بھیجتے ہیں، تمہیں ان کے مقابلے کی سکت اور طاقت نہیں ہوگی، اب تم کو اختیار ہے. کیا اختیار؟ یا تو ہمارے یہاں ہمارے نظام کے تحت آ جاؤ یا ہمارے دین کو قبول کر لو. اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ زبردستی کوئی اسلام میں آ جائے، لا اکراہ فی الدین. اسی لیے اسلام نے جہاں لڑائی رکھی ہے، میدان کارزار رکھا ہے، وہاں جزیہ بھی رکھا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام غالب رہیں، ہر مسلمان کو اللہ کے احکام کو ادا کرنے کی آزادی رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو بہرحال سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لے کے جاؤ، اگر تم ہماری طرف نہیں آتے ہیں تو ہم تم کو وہاں سے نکال دیں گے ذلیل و خوار ہو کر. اور فرمایا کہ یہ ہیں، اب یہ گئے. اور رانی نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اپنے کو چلے جانا چاہیے، عقل والی بات تھی، لیکن اپنا تخت ہے، اپنا محل ہے، ان محل کے اندر اپنا تخت رکھ کر اس پر تالے لگا کر یہ آئے، اور بادشاہ کی طرف، سلیمان علیہ السلام کی طرف وہ روانہ ہوئی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا، سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کا تخت یہاں آ جانا چاہیے. یہ ایک لمبی بات ہے، انشاءاللہ تعالی کل عرض کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پر یقین عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق دے اور قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.